الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. صدق الله العظيم. ان آیات سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہماری نشانیاں دے کر بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے اور ان کو اللہ کی طرف بلایا اور اعمال صالحہ کی دعوت اور تبلیغ کی، اور پھر اخیر میں یہ بھی کہا کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ تمہارے رب نے یہ بتلا دیا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں اور مزید عطا کریں گے، اور اگر تم نہ شکری کرو گے تو سن لو میرا عذاب بڑا سخت ہے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بھی فرمائی کہ دیکھو یہ عبادت تمہارے فائدے کے لیے ہے، یہ نہ سمجھو کہ اس میں اللہ کا فائدہ ہے. کیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ اگر تم اور زمین میں جتنے لوگ ہو سب مل کر کفر کرنے لگے اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگے تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے، ان کو اللہ کی بڑائی میں اور اللہ کی کبریائی میں ذرا برابر کی فرق نہیں پڑتا. تو عبادت یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں. اس کے بعد اب ان آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی عادت کے مطابق پچھلی امتوں کے کچھ قصے جو ان کے اور ان کے رسولوں کے درمیان پیش آئے تھے بیان کرتے ہیں. ان آیات کا ترجمہ ہی گویا اس کی تفسیر ہے، بہت آسان ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کریں گے اور تھوڑا سا جو کچھ مطلب ہوگا بیان کریں گے. سنیے. الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے آئے تھے؟ نوح علیہ السلام کی قوم کی خبر، وعاد اور عاد کی قوم عاد کی خبر، وثمود اور قوم ثمود کی خبر، والذین من بعدہم اور ان لوگوں کی خبر جو ان کے بعد آئے. لا يعلمهم الا اللہ، کہ ان کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. اللہ پاک پوچھ رہے ہیں کیا تم کو ان لوگوں کا قصہ معلوم نہیں ہوا؟ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ جاءتهم رسلهم بالبينات، ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر پہنچے. فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو منہ پر رکھ دیا یوں کر کے یا یوں کر کے، پاکان نانا نہیں سننا ہے تمہارے. فردوا ایدیہم فی افواہہم کا مطلب کچھ بھی ہم کو کوئی بات کہتے تو ہم منہ کر بند کر لیتے ہیں، تو اسی طرح انہوں نے کیا. اللہ پاک فرماتے ہیں وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به، اور ان لوگوں نے کہا ہم نے انکار کر دیا ان چیزوں کا جس کو تم لے کر بھیجے گئے، ہم نہیں مانتے تمہاری باتوں کو. اور وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک ہم البتہ بہت زیادہ شک میں پڑے ہوئے ہیں ان باتوں سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو. تو مانتے بھی نہیں، اور ساتھ ساتھ کیا کہہ دیا کہ جن باتوں کی اور جن پروگرام کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو اور جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، ہمیں اس کے بارے میں بہت شک، پتا نہیں صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، تو ان کے رسولوں نے جواب دیا کہ کیا اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. یدعوکم لیغفر لکم، وہ تو تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک مہلت دے. ایسے اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو کہ جو تمہیں اس لیے بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو کیا کر دے گے، وہ معاف کر دے گے، اور اس دنیا کے اندر اور ٹائم دے دے گے، مہلت دے دے گے تاکہ اس مہلت کے اندر توبہ کر لے. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا کہ تم تو نہیں ہو مگر ہمارے جیسے انسان. تریدون ان تصدون عما کان یعبد آباؤنا، تم تو چاہتے ہو کہ تم ہمیں روک دو ان چیزوں سے اور ان معبودوں سے جس کی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے. ایسا کیا فأتونا بسلطان مبین، لہذا تم ہمارے پاس کھلی ہوئی دلیل لے کر آؤ، یعنی جس پروگرام کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس پر تم کوئی معجزہ ہمیں بتلاؤ، اس پر کوئی ہمیں دلیل بتلاؤ، تب ہم تمہاری بات سنیں گے. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، تو ان کے رسولوں نے ان سے کہا ہم نہیں ہیں مگر تمہارے جیسے انسان. ہاں تمہارا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ یو آر ہیومن بینگ لائک اس، اس میں کوئی شک نہیں ہم تمہاری طرح ایک انسان ہی، لیکن فرق کیا؟ فرق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں میں سے کچھ انسانوں کو رسالت کے لیے اور نبوت کے لیے چوز کر لیتے ہیں. تو بس انسان ہیں ہم، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے ہمیں نبوت کے لیے اور رسالت کے لیے منتخب کر لیا، بس یہ فرق ہے. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی احسان کرتے ہیں جس پر چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہوا ہے. وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله، اور ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم تمہارے پاس کوئی معجزہ لے کر آئے یا کوئی دلیل لے کر آئے، الا باذن الله، مگر اللہ کے حکم سے. یہ سارے اصول ہیں، قانون ہے، کہ ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے اختیار میں اپنی طرف سے معجزہ لانا نہیں، وہ اپنے اختیار سے معجزہ اللہ کہتے ہیں سب ہوتا ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مؤمنین کو بھروسہ کرنا چاہیے. وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ نہ کریں، یعنی اللہ پر بھروسہ نہ کرنے کی کوئی وجہ ہے؟ کوئی وجہ نہیں. ہمیں تو واقعی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اور کوئی ایسی ذات نہیں کہ جس پر ہم اعتماد کر سکے, جس پر ہم ٹرسٹ کر سکے, جس پر ہم بھروسہ کر سکے. صرف اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں, اور اس پر بھروسہ کرنے کے لیے ہمیں کوئی چیز روکتی نہیں. اس لیے کہتے ہیں وائی ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں. وقد ہدانا سبولنا, حالانکہ اس نے تو ہمیں راستے بتلائے اور تحقیق اس نے ہمیں راستے. تمہارے معبودوں نے کیا راستے بتلائے؟ وہ تو گم سم بیٹھے ہوئے ہیں, بولتے بھی نہیں, دیکھتے بھی نہیں, سنتے بھی نہیں. ہمارے اللہ نے تو تم ہم کو راستے بتلائے, کتابیں نازل فرمائی, رسول بھیج دیے. تو اب تمہارے معبودوں پر ہم بھروسہ کریں یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کریں جو حی قیوم ہے, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے, له ما فی السماوات و ما فی الارض ہے. اس لیے ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں. اللہ پر بھروسہ کرنے کا کیا مطلب ہے دوست؟ سوال جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے ہمیں جو حکم دے دیا ہے اس کو ہم سچا سمجھیں, اور سچا سمجھ کر اس پر عمل کرتے رہیں زندگی میں. دیٹ از دا بھروسہ, دیٹ از دا اعتماد, بس اس پر چلتے رہیں. اب اس سفر کے اندر, ہمارے اس سفر کے اندر ظاہری بات ہے کہ ہمارے دماغوں میں کبھی کبھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے, دشپرین کرتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دشپرین کرتا ہے, آئی بدو رونگ چھ, احمد چھ بدو مجھے, اور کچھ کچھ نہیں ہے. مثلا عذاب قبر کی کوئی حقیقت نہیں ہے, مرنے کے بعد جی اٹھنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ برشتے ورشتے کوئی نہیں ہے, جنت بھی کچھ نہیں ہے, دوزخ بھی کچھ نہیں ہے, یہ پتا نہیں قرآن سچ بھی ہے یا نہیں, حدیث سچ بھی ہے یا نہیں. استغفر اللہ, ایسے سازش شیطان ہمارے دماغوں میں ڈالتا ہے. آپ پڑھواتی ہوں فائدہ ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا. تو بھروسہ کرنے کا مطلب کیا کہ یہ وسوسے آوے نا تو انہیں اگنور کر دیا, اس کو کیا کرنے کا؟ یہ نقطہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا؟ بہت بڑا نقطہ ہے, یعنی بہت بڑی بات ہے اور بہت اہم بات ہے. جیسے دیکھو دنیا کے اندر ہم کسی ایک انسان پر بھروسہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے خلاف جب کوئی وسوسے ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے نا تو ہم اس کی بات نہیں سنتے, نہ دڑوں کے ٹھکانوں نہیں, ضرورت ٹھکانوں نہیں, اور ہم پھر اسی کی بات پر چلتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا دوست, جب ہمیں ایک اعتماد ہو جاتا ہے کسی انسان پر کہ نہیں آئے مانا تو ساتھوں سے یہ اچھا ہے, یہ ہم نے اس نے ہم کو جو بات بتائی ہے وہ یقیناً اس میں بھلائی ہے, تو پھر اس کے مقابلے میں ہم دوسروں کی بات کو کیا کر دیتے ہیں؟ ریجیکٹ کر دیتے ہیں, ٹھکرا دیتے ہیں کہ نانا تو ربت سے بھائی برابر سے. تو اسی طرح دوستوں اور بزرگوں, شیطان اگر ہمیں دین کے بارے میں اور دین کے احکام کے بارے میں وسوسے ڈالے, اور وسوسے آتے ہیں, اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس پر ہمارا کوئی کنٹرول بنٹرول بھی نہیں, ہمارا کوئی کنٹرول بھی نہیں ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جن وسوسوں پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے نا تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا مواخذہ, ہمارا پرسیکیوشن بھی نہیں کرتے, معاف ہمارے بس. اور اس کے وسوسوں کے لیول کیا ہے بولیے؟ وسوسوں کے لیول, ایک لیول جو بالکل بیسک لیول, وہ کیا کہ وسوسہ آیا دماغ میں, کوئی بات آئی اور آنے کے بعد فوراً نکل گئی, دس از دا فرسٹ لیول. ہوتا ہے نا کبھی آیا دماغ میں ایک بات آئی اور فوراً ختم ہو گئی, اور پھر اس کے بعد دوسرا لیول یہ ہے کہ کوئی بات ہمارے دماغ میں بیٹھی, وسوسہ آیا اور گھومتی رہی تھوڑی دیر تک, برابر, لیکن پھر ہم اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکے کہ کرنا ہے یا
نہیں کرنا ہے. اور اس فیصلے سے پہلے وہ وسوسہ پھر آؤٹ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ پھر سے وہ نکل گیا. یہ دوسرا لیول ہے. تیسرا لیول, ایک بات ہمارے دماغ میں گھسی اور گھسنے کے بعد پھر اب ہم اس پر سوچنے لگے. سوچتے 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 اس لیول پر پہنچے کہ کرنا ہے, اور یہ کرنے کا سائز 70% ہو گیا. اور دوسری طرف اس میں چھوڑ دیں, نہیں کرنا ہے, اور وہ 30% ہے. تو دیکھیے یہ وسوسے نے تمہارے دماغ میں کہاں تک لیول پکڑا, 70%, کبھی 80% ہو جاتا ہے. تو اس کو یہ بھی ایک لیول. تو گویا چوتھا لیول یہ تھا کہ آنے کے بعد تم کوئی فیصلہ کر رہے ہو. کیا کر رہے ہو؟ کوئی فیصلہ بنا رہے ہو, یس اور نو کا کوئی فیصلہ کر رہے ہو. اور یہ لیول کہاں تک پہنچ گیا؟ 60-40, 70-30, 80-20 وغیرہ وغیرہ. اور پھر اس کے بعد ایک پانچواں لیول آتا ہے کہ جہاں انسان سوچ 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 کر, ایک دماغ میں خیال آیا ہو, پھر اس پر سوچ 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 کر ایک اسٹیج ایسا آتا ہے کہ اس پر ڈیسیزن لیتا ہے, فیصلہ بناتا ہے. برابر ہے نا؟ ہمیں اپنے اپنے فیصلوں کا دلاک ہوتا ہے. مثلاً مثال کے طور پر مسجد بنانے کا خیال آیا تھا آپ کے دماغ میں, ریاض بھائی کے اور کمیٹی کے. تو پہلے تو آیا چلا گیا, پھر آیا نہیں بنا ہوئی چیز, کچھ سوچے اس پر, پھر اور سوچا, پھر اور سوچا, سوچتے 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 پھر آخر میں انہوں نے ایک فیصلہ کیا, بنا رہا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اب ظاہری بات ہے کہ انسان جب اپنے سوچ پر اس اسٹیج پر پہنچتا ہے کہ جب وہاں کوئی فیصلہ کرتا ہے, تو یقیناً وہ بہت اچھی طریقے سے سوچتا ہے اس پر خوب, اور اپنے ارادے سے بھی سوچتا ہے. سمجھ گئے نا؟ تو آپ نے یہ جو سارے لیول سنے, تو اس میں آپ کو پتا چلا کہ وسوسوں کے کچھ لیول ایسے ہیں جس میں ہمارا کوئی کنٹرول نہیں, اور جس کے اندر ہمارا کوئی ڈیسیزن نہیں, اور بعض ایسے ہیں کہ جس میں ہمارا ڈیسیزن, فیصلہ کچھ بن رہا ہے. پہلے جو تین لیول ہیں نا, اس کے اندر ہمارا کوئی فیصلہ نہیں بنا تھا. آئی تھی چلی گئی تھی, آئی تھی تھوڑی دیر رکی تھی چلی گئی تھی, آئی تھی 50-50 تھے پھر چلی گئی, آئی تھی رکی 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 اور پھر فیصلہ کچھ بنا 60-40 کا یا 70-30 کا یا 80-20 کا. یہ چوتھا لیول. اور پانچواں لیول فیصلہ کر لیا. تو پہلے تین لیول کے اندر یاد رکھو ہماری کوئی پکڑ نہیں, اللہ پاک ہم سے مواخذہ نہیں لے, کیونکہ ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. اور خیال یہ ہمارے دماغوں میں آٹومیٹکلی وسوسے آتے ہی. البتہ چوتھا لیول, اس میں کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے. بعض علماء یوں کہتے ہیں کہ اگر وہ وسوسہ اور وہ خیال نیکی کے کام کرنے کا تھا, تو امید ہے کہ اس پر تمہیں ثواب ملے گا, اور اگر وہ وسوسہ برائی کے کرنے کا تھا, تو اس پر تمہاری پکڑ نہیں ہوگی. اور پانچواں جو لیول بتایا, جس میں تم نے کوئی فیصلہ کر لیا یس اور نو کا, تو پھر وہ وسوسہ نیکی کے کام کا ہوگا تو تم کو نیکی ملے گی ڈیفینیٹلی, اور اگر برائی کے کام کا ہوگا تو تمہارا پکڑ تمہاری پکڑ. تو اللہ پر بھروسہ کرنے سے بات ہماری چلتی. تو اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب کیا؟ بس ہم نے دین اسلام کو مان لیا, ہم نے اللہ کو ایک مان لیا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مان لیا, اور ان کی دعوت سے اور ان کی برکت سے ہم اللہ کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں پر ایمان لے آئے, اللہ کی بھیجی ہوئی ساری کتابوں پر ایمان لے آئے, اللہ کے تمام فرشتوں پر ایمان لے آئے, اللہ کی تقدیر پر ایمان لے آئے, اچھی ہو یا بری ہو, اللہ کی تمام صفات پر ایمان لے آئے. انہوں پر 100% بھروسہ کر لیں. اب پورا کیا ہے؟ پورا پر بھروسہ. بس اب دماغ میں کوئی اور بات نہیں آنی چاہیے, یہ اللہ پر بھروسہ کرنے جانا چاہیے. یہ رسول کہتے ہیں وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا, اللہ ہمیں ایسا یقین تھا. یہ تبلیغ والے اس کو یقین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ یقین پیدا کرو. بات سمجھ میں ساری بڑے. मैच थी गया हमें तो आपकी बात और हमारी बात में कोई फर्क
नहीं,
कहने का अंदाज अलग है। ये लोग तबलीग वाले कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल के अंदर यकीन पैदा करो, यकीन पैदा करो अल्लाह से सब कुछ होने का यकीन, और उसको दूसरे लफ्जों में बयान किया जाता है यूं करो अल्लाह पर भरोसा करो, ये हो गया ना, ये है अल्लाह पर भरोसा करना। और इसको अल्लाह ने इसको भरोसे से भी बयान किया, वमा लना अल्लाह ना तवक्कल वअल अल्लाह फल यतवक्कलिल मुतवक्किलून, और अल्लाह ही पर भरोसा करने वालों को भरोसा करना चाहिए। तो भरोसे का मतलब समझ गया ना, यकीन कह लो या एतमाद, वी ट्रस्ट इन अल्लाह, वी ट्रस्ट इन द बुक ऑफ अल्लाह सुभानहू व तआला, वी ट्रस्ट इन द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह सुभानहू व तआला, ये कहना चाहते हैं अल्लाह हमें पूरा पूरा भरोसा अदा कर। देखिए हम आजकल जो मिश्कात शरीफ का दर्स होता है हमारे मदरसे में, तो वहाँ हमारा जो चैप्टर चल रहा है ना वो तकदीर के बारे में चल रहा है। इसके बारे में चल रहा है इसको सुनो, तकदीर कहते हैं वल कदरी खैरी व शरी मिन अल्लाह तआला वल बाकी बाद, इस पर हमारी गुफ्तगू हो रही है। ये गुफ्तगू बहुत डेलिकेट गुफ्तगू है, बहुत सेंसिबल गुफ्तगू है, इतनी सेंसिबल है कि इस मौजू को और इस सब्जेक्ट को जितना हम समझने की कोशिश करेंगे इश्काल फौरन पैदा हो जाएगा। जितना आप डीप में जाओगे क्या हो जाएगा, फौरन इश्काल पैदा हो। हम इश्काल को और एतराज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कोशिश, फिर अचानक कोई दूसरी बात फौरन इश्काल पैदा, फिर उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा इश्काल, फिर उसको सॉल्व करेंगे उसके बाद फिर इश्काल। हालांकि इश्कालों का सिलसिला खत्म होता ही नहीं है फिर से, तो अब ये सिलसिला कैसे खत्म करना चाहिए, बस गौर होता हूँ मैं अल्लाह ने मान तो खत्म, वो पता नहीं नाम मुझे याद नहीं है उन बुजुर्ग का, इमाम अहमद इब्न हंबल तालिबन कौन के इमाम गजाली से वल्लाहु आलम मौत के वक्त शैतान आ गया ना, और वो फिर कहने लगा तुम अल्लाह को क्यों मानते हो, रसूल को क्यों मानते हो, तो दलील देते कि मैं इसलिए मानता हूँ, तो वो शैतान उस दलील को तोड़ देता, फिर दूसरी दलील देते जालिम शैतान उस दलील को भी तोड़ देता, तीसरी देते जालिम उसको भी तोड़ देता, समझेंगे, चौथी देते फिर तोड़ देगा, चलते 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 जितनी दलीलें पेश करते चले गए जालिम शैतान सारी दलीलों को तोड़ते चला गया। तो आखिर में वो बुजुर्ग कहते हैं खबीस मैं अल्लाह को बिला दलील के मानता हूं, जा है ना, मैं अल्लाह को क्या करता हूं बिला दलील के मानता हूं, मैं तकदीर को बिला दलील के मानता हूं, खुदा खुदा से। ये सारे इश्कालात के खत्म करने का एक वाहिद जरिया है। हमारे वालिद साहब नवरुल्लाह मरकदहु के मुतालिक मुझे हमारे सूफी ताहिर साहब जो मदरसे के बड़े उस्ताद हैं और बेहतरीन मुफ्ती हैं मौलाना इस्माइल वाड़ी वाला, इनके साहबजादे लगभग मुझे ना मरहूम हो गए, तो उन्होंने मुझे तकदीर के बारे में जब पढ़ाता था तो जिस तरह तलबा को इश्काल पैदा होते हैं मुझे भी इश्काल पैदा होते थे, यार आई कई गड़बड़ चीज़ें खाब सुन मैंने बताओ नहीं आए कौन से जरा समझाओ समझा मुझे जवाब दे। फिर थोड़ी दिन दो दिन के बाद फिर कोई सवाल पैदा उठता कि नहीं यार मसला बराबर नहीं है जरा समझाओ नहीं, तो फिर समझा दें। तो दो तीन मरतबा का गया मैं इश्काल लेकर इश्काल लेकर, हम एक मरतबा का आपको तकदीर के बारे में पता नहीं तुम्हारे वालिद साहब क्या कहते थे, नहीं कहा कि तुम्हारे वालिद साहब नवरल्लाह मरकदहु सबक के अंदर तकदीर के बारे में ये कहते थे कि तकदीर का मामला ये मुतशाबिहात में से, किसमें से है मुतशाबिहात, मुतशाबिहात का मतलब वो कि जिसका मतलब समझ में ही ना आ, मुतशाबिहात की नायत को कहते हैं कुरान करीम के अंदर सूरह आले इमरान के अंदर आपने वहाँ ये पढ़ी, एक मिनट में आपको वो आयत पढ़कर बताऊँ ताकि आपको अच्छी तरह मालूम हो जाए। دیکھیں اللہ پاک کہتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب, اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی, برابر ہے. منہ آیات محکمات, ان میں سے کچھ آیتیں تو ایسی ہیں جو محکم ہیں, برابر. ہن ام الکتاب, وہی کتاب کا اصل مغز ہے, ام الکتاب کہلاتی ہے, وہ اس پر عمل کرنا ہے. واخر متشابہات, اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہات ہیں, جو ڈیول بینڈز ہیں, ٹرائی بینڈز ہیں, یعنی اس کے بہت سارے میننگ نکلتے ہیں. کیا میننگ ہے سمجھ میں ہی نہیں آتا. تو قرآن کریم کی آیتیں جو ہیں وہ دو قسم کی ہو گئی, محکمات اور متشابہات. محکمات ان آیتوں کو کہتے ہیں کہ جس کا معنی بالکل کلیئر ہو اور جس کا معنی بالکل متعین ہو, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو, اس کو تو محکمات کہتے ہیں. متشابہات کس کو کہتے ہیں, اس کا معنی ہی سمجھ میں نہ آتا. بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اس لفظ کا لٹرلی معنی بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اور اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا, اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس لفظ کا اور اس آیت کا لٹرلی میننگ تو ہم کو پتا لیکن اس کا مقصد کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اس کا ہمیں معلوم نہیں. مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی صفات کے متعلق فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ تمام ہاتھوں کے اوپر. اب لٹرلی معنی تو پتہ چل گیا کہ ہینڈز آف اللہ, لیکن ہینڈز آف اللہ کا کیا مطلب؟ کیا اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا؟ سمجھے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ نو وائی, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء, کہ اللہ کے مانند کوئی چیز ہے ہی نہیں. لہذا اگر ہم یوں کہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح ہے تو اللہ نے تو اس کا انکار کر دیا کہ ہینڈز آف اللہ وہ ہمارے ہینڈ کی طرح نہیں ہو سکتا. اسی طرح ساق پنڈلی, اللہ نے فرمایا ون طرف, ایک جگہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ اللہ پاک ساق کا اظہار فرمائیں گے. تو اب یہ پنڈلی یعنی یہ انکل وہ کیا, اس کا لٹرلی میننگ تو ہم کو معلوم ہو گیا پنڈلی, لیکن اس کا مقصد کیا ہے, اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ ہم کو معلوم نہیں. تو بہرحال کہنا یہ چاہتا ہوں کہ متشابہات ایسی باتوں کو کہتے ہیں جس کا مقصد اور جس کی مراد ہمیں معلوم نہیں. تو صوفی صاحب مجھے یوں کہتے تھے کہ تقدیر بھی متشابہات ہے. آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا تقدیر بھی کیا متشابہات ہے, یعنی ہم سوچتے ہوئے چلے جائیں گے مسئلہ حل ہوگا ہی نہیں, کہیں نہ کہیں آ کر پھر سے رکے گا. تو ایسی صورت میں متشابہات کا حکم کیا, متشابہات کا حکم یہ ہے کہ ہم اس کو اللہ کے حوالے کر دیں. اللہ بھائی تو جانتا ہے, تو جو جانتا ہے نا اور جو تیری مراد ہے نا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں, ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے بس, چلیے پتا نہیں اللہ پاک سے کیسی بات کھلوا دی, اور حالانکہ صرف ترجمہ کرنے کا ارادہ تھا اور یہ بات بہت اہم اللہ پاک نے آج کھلوائی. وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ, کہ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ نہ کریں, ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جس پر ہم بھروسہ کریں. یہی بات بھروسے والی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور دوسری جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرے لفظوں میں بیان فرمائے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. جو لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہیں نا, اس کا مطلب بھی یہی کہ ہم اللہ پر پورا بھروسہ کریں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کے متعلق یوں فرمایا کنز من کنوز الجنہ, جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے, کہ جب انسان یوں کہتا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اس کا مطلب یہ ہے بس اللہ ہی کی توفیق سے ہو رہا ہے اور ہم ٹوٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں. ٹوٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کیا کرتے ہیں, اللہ ہم سب کو یہ دولت عطا فرمائے اور مرتے دم تک عطا فرمائے. تو تقدیر, تقدیر کی بات چلے اس نے, بات میں نے یہاں سے چلا دی. اس میں ایسی ایسی حدیثیں ہیں دوستوں کہ جب اس کو پڑھتا ہے تو انسان سے چین ہو جاتا ہے. حدیث میں فرمایا کہ ایک انسان اپنی زندگی میں جنت والے کام کرتا رہتا ہے اور کرتے 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 جنت کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے, اور اتنا قریب پہنچتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان اونلی یار ون یارڈ باقی رہ جاتا ہے. کتنا؟ ون یارڈ. اور بس یارڈ کا مطلب کیا کہ نیکسٹ اسٹیپ از ان جنت. لیکن ہوتا یہ ہے کہ تقدیر میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ غالب آتا ہے, اور پھر وہ بندہ وہاں پہنچ کر کچھ ایسا یو ٹرن مارتا ہے کہ پھر وہ جہنم والے عمل شروع کر دیتا ہے اور جنت کے بجائے جہنم میں پھنس جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اور کبھی کبھی سیناریو یہ ہوتا ہے کہ زندگی بھر فسق و فجور کے اندر گزارا, برے کام کرتا رہا, دیکھنے والوں کو تو ایسے ہی لگا کہ جو جہنم میں جا رہا ہوں, برابر سیدھا چلا جائے گا جہنم کے اندر. حدیث فرما دی ہے کہ پھر اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک یارڈ کی برابر ڈسٹنس باقی رہ جاتا ہے کہ اچانک وہ تقدیر میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے نا وہ غالب آتا ہے, اور پھر یہ بھی یو ٹرن مارتا ہے, بالکل ٹوٹلی یو ٹرن. پھر کون سا عمل شروع کر دیتا ہے؟ جنت والا. اور تو دیکھنے میں تو یہ بہت اسکیری ہے, برابر ہے, بہت خطرے والی بات ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ شرح حدیث کہتے ہیں کہ اس حدیث نے تو ہم سب کو سیدھا کر دیا, اور ہمارے دلوں کے اندر جو غرور اور تکبر اور رجب اور خود پسندی اس نے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا, برابر ہے. کیا کر دیا اس نے؟ سارے تکبر کو ہمارے دل سے نکال دیا اس حدیث نے, کہ بھائی کوئی ٹھکانہ نہیں کہ زندگی بھر تفسیر کی, حدیث پڑھائی اور یہ کیا. دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ مولوی صاحب مرا تو ادھر جنت میں, برابر. ایک شخص نے تبلیغ میں پوری زندگی گزاری, مرا دیکھے ادھر جنت میں, برابر ہے. لیکن کیا پتا کہ مرنے سے پہلے کچھ اللہ پاک, تو کسی کو غرور آ جاوے نا تو کہتے ہیں اس حدیث نے ہمارے دماغ کو ٹھکانے کر دیا, ہمارا سارا تکبر توڑ دیا, ہمارا سارا فخر توڑ دیا, ہماری ساری خوش خود پسندی کیا کر دی؟ توڑ دی. یعنی عبادت کرنے کے بعد انسان کو خود پسندی اور تکبر ہونا ہی نہیں چاہیے, بلکہ ڈرتے رہنا چاہیے. تو دیکھنے میں تو اسکیری ہے, لیکن دوسری جانب فائدہ بھی ہے. کیا ہے دوسری جانب؟ کیا ہے فائدہ؟ اتنا بڑا فائدہ, اتنا بڑا فائدہ کہ ہم تکبر کے اندر مبتلا نہ ہو جائے, ہم ہماری عبادت کی وجہ سے پھر دوسروں کو حقیر سمجھنا چھوڑ دے گئے, برابر ہے, اس میں مبتلا. یہ سارے فائدے ہیں, یہی تقدیر کے فائدے ہیں. کیا ہے تقدیر؟ جس طرح ہم کو بعض مرتبہ بہت عجیب لگتی ہے, حقیقت کی ہے کہ یہ عجیب نہیں ہے, یہ میرے اور آپ کے لیے بہت مفید ہے. کیا ہے؟ بہت مفید ہے, بہت فائدہ دیتی ہے, اور اتنا فائدہ دیتی ہے کہ بس نہ پوچھو. اور یہ فائدہ تم کو ٹوٹلی کب سمجھ میں آئے گا؟ جب ہم ٹوٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کر لیں, تو ہم کو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. اللہ نے کہہ دیا ہے نا, اللہ کون؟ بالکل, ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ سے بڑھ کر کوئی سچ نہیں ہو سکتا, اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات سچی ہو رہی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی بات اچھی نہیں ہو سکتی. یہ جو حدیث میں نے ابھی آپ کو کوٹ کی تھی نہیں, یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس حدیث کو بیان کرتے ہیں نا, تو اس کے شروع میں فرماتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق. یہ صفت بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ صادق ہے, یعنی خود سچے ہیں, والمصدوق اور لوگ بھی ان کو سچا سمجھتے ہیں, خود بھی سچے ہیں اور لوگ بھی سچا سمجھتے ہیں. دیکھو اس دنیا کے اندر ایسا تو ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے اور ایک بات دل سے کہتا ہے, برابر, لیکن آپ مجھے سچا نہیں سمجھتے, بلکہ آپ تو کہہ رہے ہیں انہوں ٹھکانا. ایسا ہوتا ہے نا دنیا میں, ہم بہت سارے لوگ آتے ہیں, بلکہ یہاں تک عوام کی بات تو دور گئی, مولویوں کے بارے میں گئی. ہاں مولویوں کا ٹھکانوں نہیں ہے, خبر نہیں وہی جائے گی. تو ایک ہے سچا ہونا اور ایک ہے دوسرے انسان اس کا اسے سچا سمجھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دونوں باتیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے بھی تھے اور لوگ بھی آپ کو سچا سمجھتے تھے. شرائع حدیث یہاں سوال کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود سے تو اس کے علاوہ اور بہت ساری حدیثیں مروی ہیں, لیکن وہاں یہ نہیں کہتے الصادق المصدوق. اس پرٹیکولر حدیث کے شروع میں عبداللہ بن مسعود نے الصادق المصدوق کیوں کہا؟ تو جواب اس کا یہی ہے کہ اصل میں اس حدیث کے اندر آپ اصل میں جو باتیں کہی ہیں وہ باتیں ہمارے دماغ میں جلدی سے کلک نہیں ہوتی. یہ سب کی سب باتیں ایسی ہیں جس کا تعلق امور غیبیہ سے ہے. جس سے ہے امور غیب سے ہے, اور غیب ہم نے دیکھا نہیں ہے. تو جو چیز دیکھی نہیں وہ جلدی سے سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی. تو ابن مسعود نے اس وجہ سے الصادق المصدوق کہا تاکہ یہ باتیں ہم بلا جھجک قبول کر لیں گے کہ بھائی یہ باتیں کون کہہ رہا ہے, صادق اور مصدوق کہہ رہا ہے. ایسا آدمی کہتا ہے جو سچا بھی ہے اور لوگ بھی اس کو سچا سمجھتے, تو بس اللہ پر بھروسہ کر لو. کیا کر لو بھائی؟ اللہ ہم کو یہ دولت دے دے گا. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا, دوسرا اصول بیان کیا, اور ہم ضرور بھی ضرور صبر کرتے رہیں گے ان تکلیفوں پر جو تم ہمیں دو. تو جب ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کا مطلب یہ کہ ہم اللہ پر اب بھروسہ کر بیٹھے. دنیا کے اندر جو کچھ تکلیف آئے گی اس کی وجہ سے, تو ہم اسے صبر اس پر صبر کریں گے. اس پر کیا کریں گے؟ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا, ایسا جملہ دے دیا. اب روہنگیا والوں پر یا پوری دنیا کے اندر آئے دن کبھی یہاں کبھی وہاں اور کبھی ادھر مسلمانوں پر مصیبتیں آتی ہی رہتے ہیں, آتی ہی, اور صرف کس وجہ سے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید. کہ ان کو ستایا کیوں جاتا ہے؟ صرف اس لیے ستایا جاتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے. اس لیے تکلیف دی جاتی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے. تو رسولوں نے کہہ دیا کہ ہاں تم اس پر اگر ہمیں تکلیف دو گے اور ہمیں ستاؤ گے تو ہم اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑیں گے, بلکہ ہم تمہاری تکلیفوں پر اور تمہارے ستانے پر صبر کریں گے. کتنی زوردار بات ہے, پورا دین کا خلاصہ ہے. اللہ اب دن میں آتی ہیں تکلیفیں, وسوسے آئیں گے, یہ بھی ایک تکلیف. شیطان ہم کو ظالم پریشان کرتا رہتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بہت پریشان کرتا ہے. ہمارا دماغ بہت کھاتا ہے, اور اتنا کھاتا ہے کہ جو انسان کمزور ہوتا ہے بےچارا وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. تو اس ڈپریشن کی دور کرنے کا علاج کیا؟ با اللہ ہے جو کرو شکرا کروانا, آنکھ بند کری نے اللہ ہمیں اس کی کرنے کی توفیق ادا کرے. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا, اور ہم ضرور بھی ضرور صبر کریں گے ان تکلیفوں پر جو تم ہمیں دو. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ, اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. ہم سب کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا. اللہ صاحب نے جو کچھ کہلوایا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دیتا. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ بحمدہ, اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل عيب. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا ضرا إلا كشفته, ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت.
اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.